هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 20ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک بہترین کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کہ اس کو پسند آ جائے. ارشاد باری تعالی ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم يعدلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ سوچو، یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں بن گیا. اگر تمام ستاروں سیاروں کو چھوڑ کر صرف زمین کے حجم کو دیکھا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور کس طرح پھر یہ سیارہ اس فضا کے اندر مسلسل گھوم رہا ہے اور اس کی دوہری حرکت ہے، یہ سب خود سے خود کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ بادلوں کا اٹھنا اور پھر مخصوص علاقوں میں برسنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، خود سے نہیں ہو سکتا، کوئی ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے. سوچو وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بارش برسا کر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کسی بھی باغ میں چلے جائیے، کسی بھی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے، کسی ایک پتے پر غور کیجئے، اس کی شیپ، اس کے شیڈز، اس کی خصوصیات اور جس طرح وہ شاخ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ڈیزائننگ، پلاننگ، یہ سب کس کی ہے؟ کیا یہ سب خود سے خود ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام پتوں کا سائز اور رنگ اور شکل باہم ملتے جلتے ہونا، اور پھر ہر سال مسلسل پتوں کا گرنا اور پھر نئے پتوں کا آ جانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ سوچو تو صحیح. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ غور تو کرو، کوئی اور یہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ کرتا؟ یا جو درخت یا پودے یا چیزیں زمین سے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کی سپیشیز ختم ہیں، کیا ہم دوبارہ ان کو بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہ بنائے، انسان اللہ ہی کی بنائی ہی چیزوں کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتا یا دوبارہ نہیں بنا سکتا. نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں، یعنی اصل بات پر آتے نہیں، سوچتے نہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اتنا بڑا سیارہ جو اتنی زبردست حرکت کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، اس کے باوجود پرسکون ہے، رہنے کے قابل ہے، اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی میٹھے اور کھاری، گرم اور ٹھنڈے کے، اور دو مختلف رنگوں کے درمیان کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، یہ سب کچھ کس کا انتظام ہے؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کوئی اور خدا بھی ہے جو تمہارے لیے یہ سب کام کر سکتا ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے, پھر فرمایا تم اس لیے اللہ اکبر کہنے سے فراہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اس سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. پھر میں نے کہا کہ میں خالص مسلمان ہوں. ادی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور الہ معبود خدا ہے ہی نہیں. اس لیے اگر انسان واقعی اس بات پر غور کرے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سوچنے کے لیے چھوڑا, غور کرنے کے لیے اور پھر خود فیصلہ کرنے کے لیے. انہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا. ہر وہ شخص جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرے گا وہ لازماً اللہ کو پا لے گا, اور جو لوگ روایتی طور پر اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے, ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہیں, تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بیٹھے, تاکہ اللہ کا تقویٰ آئے. کیونکہ اللہ کا تقویٰ ہی ایسا ہے, ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے, اور اس کی بدولت انسانوں کی اکثریت اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گی. پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے, یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن کو لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا, سب کو بنا کے کھڑا کر دیتا, تو سوچئے زمین کا حال کیا ہوتا, اور پھر انسانوں کے لیے تمام ضروریات کیسے پوری ہوتی, اور اس کے بعد سب اگر اکٹھے ختم ہو جاتے تو یہ سب کچھ بھی جلد سمیٹ دیا جاتا. لیکن ایک جنریشن آتی ہے, پھر اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ والدین بنتے ہیں, پھر اس کے بعد نانی دادی, اور پھر نئی جنریشن ان کے سامنے آ جاتی ہے. یہ سلسلہ کون چلا رہا ہے, اور اتنی ترتیب کے ساتھ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ کر ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نسل لے چکی ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر رہا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ ہوا جو ہے اللہ کا رزق ہے, ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہواؤں کے بہت سے کام ہیں, اور وہ زمین پر انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بھی ہیں اور عذاب کا بھی, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کا رزق ہے, کبھی رحمت لاتی ہے کبھی عذاب لاتی ہے, تم اسے برا بھلا نہ کہا کرو بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تو دعا مانگتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون. بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے, یعنی پہلی بار کس نے پیدا کیا اور ان کو ریپیٹ کون کر رہا ہے, بار بار کون پیدا کر رہا ہے, اور پھر قیامت کے دن کون پیدا کرے گا, اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہو؟ قل ہاتو برہانکم. اگر تم ایک الہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہو, ان کے آگے سجدے کرتے ہو, ان سے دعائیں کرتے ہو, ان پر بھروسہ کرتے ہو, تو بتاؤ تو صحیح, سوچو تو صحیح, انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ زمین یا آسمان کی کون سی چیز انہوں نے بنائی؟ اور اگر وہ تخلیق میں شریک نہیں تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان پر توکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے ہاتھ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ وہ جو خود محتاج ہیں, خود ضرورت مند ہیں. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو, اپنے اس عمل میں, تو لاؤ کوئی دلیل. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, سارا علم اللہ ہی کا ہے. وما يشعرون ایان يبعثون, اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن ہستیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی مرنے کے بعد بھی مدد کرتی ہیں, تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے, تو وہ کسی اور کی مدد کہاں کر سکتے. جو اپنی مدد نہیں کر سکتے, جو اپنے بارے میں غافل ہیں, اپنے مستقبل کے بارے میں ان کو نہیں پتا, تو وہ دوسرے انسانوں کے مستقبل ان کے ہاتھ میں کیسے آ گئے اور وہ ان کا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں. بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقائد غلط کر رکھے ہیں, افراط و تفریط کا شکار ہیں, اور دوسری طرف آخرت کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں خلل ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ درست نہ ہو تو انسان کے اعمال اور اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے, بلکہ اگر وہ اچھے عمل کرتا بھی ہے تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون, یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حال پہ رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو, یعنی کب عذاب آئے گا, حالانکہ عذاب کوئی مانگنے کی چیز تو نہیں. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ انسان رزق اللہ کا کھائے اور سجدہ کسی اور کے لیے بجا لائے, ساری ضروریات اللہ اس کی پوری کرے, اس کی بے قراری میں تکلیف میں اس کی دعائیں بھی وہ سنے, اور پھر جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو دوسروں کی تعریف کے گن گانے لگے کہ ان کی وجہ سے مشکل آسان ہوئی ہے یا دوسروں کو وہ مشکل کشا سمجھے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں, یعنی جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بغض یا کینہ یا برے خیالات ہیں, اور جو کچھ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ سب پتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان خیالات کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا. آسمان اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو, یعنی جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے جو بھی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھیجی تھیں ان کو محفوظ کر دیا اور ان کی اصلاح کر دی. وہ تمام چیزیں جو لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں اپنی مرضی سے شامل کر لی یا ان کے اندر رد و بدل کر دیا, قرآن نے اس سب کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی کر دیا. اب کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے, یعنی کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھیے, یقیناً آپ صریح حق پر ہیں, بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں. انک لا تسمع الموتا, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. ایک شخص جو سن نہ سکتا ہو, اگر وہ سامنے دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے بھی اس کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی, لیکن اگر وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھتا بھی نہیں بلکہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس کو تو کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا, کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کچھ اسی طرح بہیو کر رہے ہیں کہ حق کی بات سننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں, اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں. یعنی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتے، زبان سے ہی بتایا جا سکتا ہے، اور اگر نہ مانے تو زبردستی نہیں. تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی، تو اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، یعنی وہ کسی اور سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ جیسے سمود کی اونٹنی نکلی تھی پہاڑی کے اندر سے، اسی طرح یہ جانور زمین سے برآمد ہوگا، اسی لیے اس کا نام دابت الارض ہے، جو ان سے کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا، یعنی جانور بولے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرنے والا نہ رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس جانور کے ذریعے حجت تمام کریں گے، قیامت سے پہلے لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائیں گے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت الارض کا خروج ہوگا، یعنی نکلے گا وہ، تو وہ لوگوں کے منہ پہ نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے. یعنی ہر منافق اور ہر نان بلیور کے منہ پر یہ نشان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا پھر. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا ان کے درجات کے اعتبار سے، یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کسی ریسرچ سے معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں، اور تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر ہی بس ایسے ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے، یعنی صرف تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذات میں خود ان کو پروو کر سکتا ہے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. یعنی ان کے لیے کچھ ایسا نہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے انہیں ہدایت نہ حاصل ہوتی، اللہ نے ہر طرح کے وسائل ان کو فراہم کیے، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے تو ان کی اپنی ذمہ داری. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، یعنی ان پر خوف نہ ہوگا. اور وہ کون ہے؟ جیسے دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ورنہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں اور سمندروں اور ستاروں اور سیاروں، ہر چیز پر بہت بھاری ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تم دیکھتے ہو کہ پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، یعنی برابر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ایک کے بدلے دس اور اس سے بھی زیادہ. اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، یعنی جو نیکوکار ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان سے اس دن معاملہ بھی اچھا ہی کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے. قیامت کے دن جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ خوف زدہ نہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ, ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. ان سے کہیے تعریف اللہ کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے, اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں, اور ہر بندے کی زندگی میں ایسے اوقات, ایسے حادثات, ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب حق اس کے سامنے بالکل کھل کر آ جاتا ہے. اگر اس کی آنکھوں پر خواہشات کا پردہ نہ پڑا ہو تو اس حق کو پہچان کر قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں, لیکن چونکہ انسان حق کو قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کم کر سکتا ہے, اس لیے وہ سستی کر جاتا ہے یا اس کو قبول نہیں کرتا. اس طرح حق کو نہ ماننے کی ذمہ داری خود انسان پر آ جاتی ہے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی واقعات, حالات, نشانیوں کے ذریعے بھی اور پھر خود اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے اور ان پر حجت تمام کرنے کے سارے وعدے پورے کر چکا ہے. اب سورۃ القصص. سورۃ القصص, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون, ہم موسیٰ اور فرعون کا حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں, جو ماننا چاہیں ان کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں, لیکن جو ہٹ دھرم ہیں, جنہوں نے اپنے دلوں پہ تالے چڑھا رکھے ہیں, وہ سن کر بھی نہیں مانتے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. یہ گروہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا. اللہ نے سارے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے, لیکن قومیتوں میں بٹ کر انسانوں کا بے حد استحصال ہوا ہے, ان کے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. جو شخص کسی خاص قوم سے ہوتا ہے, جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو عزت دیتا ہے, ساری سہولیات ان کو دیتا ہے, اور دوسری قوم کے لوگوں کو وہ حقوق نہیں دیتا. فرعون نے یہی کیا تھا. اس کے سامنے ایک ہی ملک میں, ایک ہی شہر میں بنی اسرائیل بھی بستی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی قوم بھی تھی, یعنی قبطی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ وہ قبطیوں کے لیے ساری سہولتیں اس نے رکھی ہوئی تھی, ہر طرح کے پرولیجز, ہر طرح کی پروویژنز, ہر طرح کی فیسلٹیز اس کی اپنی قوم کے بچوں کے لیے تھی. اس کے برعکس انہی کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل کے بچے ظلم و ستم کا شکار تھے, اور صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس سہولیات نہیں تھی, اس کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کا بھی حق نہیں تھا. ان کے بچوں کو وہ صرف ایک انسیکیورٹی کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا تاکہ ان کی آبادی زیادہ نہ بڑھے اور یہ ہمیشہ غلام بن کر رہے ہمارے, یہ طاقت نہ پکڑے تاکہ ہمیشہ ان پر قبطی حکومت کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قوم کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا, ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا, ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا. انہو کان من المفسدین, بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. زمین پر فساد یہ ہے کہ انسان صاحب حق کو اس کا حق نہ دے. سارے جھگڑے اور انریسٹ اور فتنے اور فساد, یہ ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی. جب ایک گروہ کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو سارے حقوق مل جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان باہم خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. پھر فرمایا, اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعامات کرنا چاہتا تھا، اور انہیں پیشوا بنا دیں، حالانکہ وہ اس وقت غلام بھی تھے اور مظلوم بھی، اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی زمین کا حاکم بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی جس کی پیش بندی کے طور پر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے اپنے لیے بالکل جائز قرار دے رکھا تھا. تو یہ سب کچھ ہم اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ الٹ دینا چاہتے تھے، ان کی ساری چالوں کو ناکام کرنا چاہتے تھے. اب یہ قصہ شروع کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بہت زبردست خوبصورت قصہ ہے، سارا ایک ہی جگہ پر اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کس غیر محسوس طریقے سے حالات میں ایسی تبدیلی کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا. اب فرعون نے اپنی پوری پلاننگ کر رکھی تھی، اس کی مادی ترقی، اس کی عمارتیں، اس کے لوگ، اس کی نسلیں، ہر طرف تعلیم کا دور دورہ، کلچر، سب کچھ، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ اللہ کی اس تدبیر سے بے خبر تھا کہ اب آئندہ کس طرح سب کچھ الٹنے والا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر لگا کہ اب یہ راز کھل جائے گا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، یعنی یہ کرتے ہوئے تمہیں ڈرنا نہیں. اب یہاں دیکھیے کہ ایک عورت کا کردار بھی سامنے آئے گا. سورۃ القصص اس لحاظ سے بہت خوبصورت سورت ہے کہ اس میں ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی کا کردار، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مختلف خواتین نے ایک زبردست رول پلے کیا. تو سب سے پہلا رول ان کی مدر کا آتا ہے. ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کل ان کے لیے کیا کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے. کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی معصومیت اور ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ اس بچے کو اپنے سے الگ نہ کر سکے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. یعنی یہ عورت اپنے بچے کے معاملے میں جتنی سینسیٹیو ہوتی ہے اور جس طرح وہ بے بس ہو جاتی ہے اس کا ذکر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے اس کام کے لیے چنا تھا، لیکن چنے جانے کے باوجود بھی جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی حوصلہ نہیں پڑا، بچے کو ڈال دیا اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن بیٹی کو ساتھ بھیجا کہ فالو کرو کہ یہ ٹوکری جاتی کہاں ہے اور اس کو اٹھاتا کون ہے. اس کو کہتے ہیں تدبیر اور توکل. یعنی اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ بچہ واپس تمہارے پاس آئے گا، لیکن اس وعدے کے باوجود وہ اپنی تدبیر بھی کر رہی ہیں کہ پیچھے پیچھے نگرانی بھی کروا رہی ہیں. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو پتا نہ چلا کہ یہ بہن ہے جو دیکھ رہی ہے، بچے کی نگرانی کر رہی ہے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی، یعنی بچہ دودھ نہیں پیتا تھا ان کا. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اسے ایسے ان نون سی لڑکی بن کر وہ ان کو مشورہ دے رہی ہے. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور یہ سب فرعون کے گھر میں اب رہے، اسی محل میں، وہیں ان کی تربیت ہوئی، وہیں ان کا سارا بچپن گزرا، حتیٰ کہ میچور ہو گئے اور اس کا نشو نما مکمل ہو گیا، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہو گئے، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت، دانائی، فراست، سمجھ بوجھ، تدبیر، قوت فیصلہ، علم، سب کچھ، اور پھر ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے اخلاق اور نیکی کے طریقے پر کاربند رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکمت عطا کریں گے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے، وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا مارنے کا، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، تو میری مغفرت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسے معافی مانگنا دراصل اس کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی دشمن قوم کا شخص مارا گیا تھا، اس میں نادم ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان اور تقوی۔ اگر آج کل کے مسلمانوں میں سے کوئی ہوتا تو میں اس تعصب کی وجہ سے کہتا کہ ٹھیک ہے فلاں کون سا ہماری نسل سے، وہ تو دوسری قوم سے مار دیا، اچھا ہی ہوا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک دم پشیمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ انسان اپنے دشمن یا دشمن قوم کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے جہاں اس کی ضرورت نہیں۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا کہ مجھے معاف کر دیا، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب مجرم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے شخص کو۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ صرف قومیت کی بنیاد پر کسی کی ہمدردی یا مدد نہیں، بلکہ انصاف کی بنیاد پر۔ دوسرے روز یہ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے، دوبارہ وہی شخص آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بہت ہی بہکا ہوا انسان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، اب بات کھل گئی تھی کہ کل کس نے قتل کیا تھا۔ بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ گھر سے وہ کسی اپنے کام سے نکلے تھے اور پھر واپس نہ جا سکے، اور وہیں سے وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جو ایک ان نون منزل تھی، کیونکہ اب یہ راز کھل چکا تھا کہ قتل کس سے ہوا تھا، اور جب یہ پتہ چل گیا تو اب ان کی جان کو خطرہ تھا، تو وہ بچنے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے فرعون کا جو ایریا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا۔ انہوں نے پتہ نہیں ہے منزل کا کہ جانا کہاں ہے، اب تو صرف جان بچانے کی بات ہے، لیکن امید، آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پازیٹو تھنکنگ، کہ کوئی مایوسی نہیں، کچھ نہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اللہ ہی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسا ربی ان یہدینی سوا السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ ڈالے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے ایمان، کہ انسان پر کیسے بھی مشکل حالات ہوں اور کتنا بھی وہ تنہا ہو جائے، لیکن وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے.